إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
عاشوراء کے احکام کیا ہیں؟ محرم کے احکام کیا ہیں؟ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بہت ساری خرافات شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں تفصیلی کتاب تو مغرب بعد ہوگا کہ محرم میں کیا نہیں کرنا ہے. ہم اس گفتگو میں اب اس درس میں ہم دیکھیں گے اور عصر کے بعد بھی انشاءاللہ کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور محرم میں کیا ہوا ہے. سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ الحرم. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا نکل جاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. تو اللہ کی طرف سے 12 مہینے طے ہیں. کوئی آدمی پوچھے 12 کیوں؟ 12 اللہ نے 12 بولے 12 اللہ کی طرف سے طے. کب سے طے ہے؟ 26 جنوری سے، 1 جنوری سے، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ الحرم. یہ تب سے طے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. اللہ کے پاس 12 ہی مہینے ہمیشہ رہے ہیں. منها اربعۃ الحرم. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ سکتا ہے 12 تو کیا ہے، 10 کیوں نہیں یا 13 کیوں نہیں؟ ہاں 13 تو کچھ تو منحوس ہوگا اس لیے نہیں، 10 کیوں نہیں؟ تو آدمی بیٹھے بیٹھے وقت ضائع نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے 12 بتا دیا، 12 ختم. منها اربعۃ الحرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، جس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر یا ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. یہ 12 مہینے اسلامی مہینے، جنوری فروری نہیں، 12 مہینے یہ اسلامی مہینے. ان میں سے کون کون سے مہینے محرم مہینے یعنی حرمت والے ہیں؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. زمانہ گھوم کے آج برابر اسی کے مطابق ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. تو لوگوں نے مہینے آگے پیچھے کر کے سب گڑبڑ کر دی تھی، ایک دم ڈیٹس ادھر کی ادھر کر دی تھی، سیٹنگ گڑبڑ ہو گئی تھی. تو آپ نے خطبہ دیا اور کہا آج واپس معاملہ کیا ہو گیا ہے، ریسیٹ. تو آج وہ دن ہے جو واقعی اللہ کی طرف سے طے تھا. تو آپ نے فرمایا الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. زمانہ گھوم کے آج برابر اسی کے مطابق ہو گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. السنة 12 شهرا. سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منها اربعۃ حرم، جن میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے تو وہ ہیں حرمت والے جو لگاتار آتے ہیں ایک کے بعد ایک. کون سے؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم. ذوالقعدہ ذوالحجہ سال کے آخری 2 مہینے اور پھر اگلے سال کا پہلا مہینہ محرم. تو ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں متوالیات. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان. اور رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو چار مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، جن میں جنگ نہیں، جائز نہیں ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. تو یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ بھی ہے، حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ محرم کے سارے معاملات کو کربلا سے جوڑتے ہیں. اس چیز الگ تاریخ ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. عاشر کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ دس. عاشورہ مبشرہ آپ کو معلوم ہوگا. تو عاشورہ دس تاریخ کو کہتے ہیں، یعنی دسویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اور اسلامی اعتبار سے، اسلامی اصطلاحات میں، دس محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ آئے. فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آپ نے پوچھا یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے، یعنی اس دن جو تم روزہ رکھتے ہو اس کی کیا حکمت، کیوں رکھتے ہو؟ مدینہ میں یہودی بستے تھے. فقالوا هذا يوم عظيم، لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے. هذا يوم عظيم، یہ بہت بڑا دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا. بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے اس دن، بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل اللہ نے پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھی ان کو ڈبو دیا. فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بطور شکر روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ قریبی لوگ ہیں، ہمارا رشتہ تم سے زیادہ موسیٰ سے قریبی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے. فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآمر بصیامہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود مدینہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کیا روزہ ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہم ایسا ایسا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ روزہ کس نے سب سے پہلے رکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں رکھا؟ شکر کے طور پر، شکر کے طور پر. اب اس سے لوگوں نے دلیل لی 12 ربیع الاول کے روزے کی. بولے دیکھو موسیٰ علیہ السلام بچ کے نکلے وہ شکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس دن وہ شکر نہیں ہے، تو ہم بھی بطور شکر ہی تو زیادہ منانے کی چیز ہے. آدمی دلیل ڈھونڈنا چاہے تو ہمالیہ پہاڑ کے نیچے سے بھی لے کے آ سکتا ہے. کہاں سے لائے؟ اب یہ دلیل ہے لکھی ہوئی کتابوں میں. اب سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحابہ کو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کوئی دلیل ملی نہیں؟ اس کا مطلب یعنی صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن شکر کا تھا کہ نہیں تھا؟ پھر انہوں نے روزہ نہیں رکھے اس دن، تو کیا انہوں نے اس کو شکر نہیں مانا؟ انہوں نے اچھا نہیں مانا؟ تو ایسی دلیلیں کدھر سے بھی کچھ بھی نکالنا ایک آدمی کا یہ صحیح نہیں ہے. تو کوئی آدمی سے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رکھے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ مولوی صاحب تھے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. کوئی بھی مولوی کوئی بھی دلیل کہیں سے ڈھونڈ کے نکالے، اپنا گمان کچھ بھی اس پر لاد دے، صحیح نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کا عمل امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسوہ ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا عمل خود کس نے لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے روزہ رکھا تب جا کے مسلمانوں نے رکھا. تو ہمارے لیے دلیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے لیے دلیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا جس بھی تاریخ کو روزہ رکھا ہوتا ہم بھی رکھتے. جو دلیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ مطلب نہیں کر رہا نا, اس سے یہ نکال رہا ہے. اپنی پیدائش کا دن منانا نبی کو نہیں سمجھ میں آیا, صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا. 1400 سال کے بعد ایک عجیب سا اشتہار, ایک نیا مسئلہ آیا جو وہ کیسی بھاری دلیل 1400 سال میں کوئی بھی نہیں دیا. تو ایسے انوکھے فتوے جو ہیں اسی سے امت کو نقصان ہوا ہے. تو کسی کی سمجھ بھی نہیں آئے صحابہ میں سے, یہ دلیل کسی نے نہیں دی. تو اس سے یہ بھی دلیل بعض لوگوں نے لی, اس کو اشارہ میں اسی لیے اس طرف کر رہا ہوں کہ کیا بھی آنے والا ہے وہ. اس حدیث سے معلوم ہوا دو باتیں اس سے سمجھ میں آئی کہ اس دن کی تاریخ, اب یاد رکھیں اس دن کی تاریخ, یہ جو روزہ ہے آج بہت سارے لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بہت ممکن ہے یہ سمجھتے ہوں کہ عاشورہ کا روزہ اس لیے ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس دن قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اور جیسا کہ تاریخ میں معروف ہے کہ وہ پیاسے تھے, بچے پیاسے تھے, تو شاید اسی لیے روزہ ہوگا. ایسا بہت ممکن ہے, بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے, لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ اپنی طرف ایک حادثہ تھا, ایک بہت برا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ جو چاہے ہونے دیتا ہے. اللہ بہت سارے ظلم دیکھتا ہے, اللہ اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ برابر اس کو سزا دے گا. لیکن یہاں پر وجہ جو روزے کی ہے وہ یہ نہیں ہے. روزے کی وجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نہیں ہے. روزے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کئی 100 سال بلکہ 1000 سال پہلے کی ہے. وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا. اور یہ وہ روزہ ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا تھا. تو اس کی تاریخ یاد رکھیں, یعنی یہ ہسٹری اس کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا روزہ. پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ربیع بنت معاوض فرماتی ہیں, ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الى قرى الانصار. عاشورہ کے دن صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے دیہات میں, علاقوں میں, بستیوں میں آدمی بھیجے. یا آدمی بھیجا کس میسج کے ساتھ میں؟ پیغام کیا تھا؟ کیا اعلان تھا؟ من اصبح مفطرا فليتم بقیت یومہ. جو آدمی آج روزے سے نہیں تھا وہ اب اس خبر کے سننے کے بعد اپنے باقی دن میں روزہ رکھے. جب تک روزے سے نہیں تھا اب خبر ملتے ہی روزہ ہو جائے. ومن اصبح صائما فليصم. اور جس کا روزہ تھا آج اتفاقی طور پر, صحابہ عام طور سے نفل روزے رکھتے تھے, تو جس کا روزہ آج آلریڈی تھا وہ آج روزہ اپنا پورا رکھے, روزہ توڑے نہیں. نفل روزہ ایک آدمی چاہے تو افطار کر سکتا ہے, یہ بات مسئلہ یاد رکھے, بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. کوئی آدمی نفل روزہ رکھا اور کوئی مہمان آ گئے, اب یہ بیٹھا دیکھ رہا ان کو روک کھا رہے, کتنا برا لگتا ہے, کھاؤ کھاؤ گوشت بھی کھاؤ. بولے گا کہ دیکھ رہا پورا میں کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا پورا. تو کوئی آدمی نفل روزے سے ہے اور مصلحت اس میں دیکھے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے, توڑنا چاہیے, وہ آدمی نفل روزہ توڑ سکتا ہے. بہت سارے ہوتے میں دم توڑ دوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا, تو نفل روزہ توڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں فرض روزہ نہیں توڑنا چاہیے, لیکن کوئی آدمی بہت بیمار ہے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہے سخت, تو ایسی حالت میں فرض بھی وہ توڑ سکتا ہے. تو آپ نے کہا کہ من اصبح مفطرا فليتم بقیت یومہ, جو آج بے روزہ تھا وہ باقی دن روزہ مکمل کرے. ومن اصبح صائما فليصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے۔ قالت کہتی ہیں فکنا، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا تھا، صحابہ فرما برداری جانتے تھے، ان کو نبی کے حکم کی قدر تھی، انہوں نے کیا کیا؟ کہتی ہیں فکنا نصومہ بعد، جیسے یہ حکم ہم کو ملا اس کے بعد ہم روزہ رکھتے، ونصوم صبیاننا، یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں، ہم تو ہم بچوں کو بھی روزہ رکھتے، ہمارے یہاں الٹا ہے، بیٹا روزہ رکھ رہا نا کر، ہاں اب تم، میں پان کھاؤں گا، میرے کو پان کے بغیر نہیں چلتا نا، اور تمباکو والا چلتا تو اگر نہیں رہا تو چکر آتی میرے کو، ابا جان دن بھر پان، پان کے بغیر نہیں چلتا۔ رمضان کا روزہ آدمی چھوڑتا ہے اور بچوں کو روزہ رکھاتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے، جن پر روزہ ہے نہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں اور جس پہ روزہ ہے وہ بے روزہ ہے، انہیں بہت شرم کی، ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے شرعی حکم یہی کیوں نہ رکھے روزہ اگر کسی کو مشقت ہوتی اس طرح سے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهِ، ہم ان کو کھلونے، کپاس کی کھلونے بنا کر ان کو دیتے ہیں، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، جب بچہ روتا بھوک کی وجہ سے، بچہ ہے وہ، اس کو بھوک لگی رونا شروع کرتا تھا تو اس کا دل بہلانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے، وہ کپاس کے جو کھلونے بنائے ہیں وہ کھلونے اس کو دے کے اس کا دل بہلاتے کسی طرح سے شام ہو جائے، شام تک اس کا روزہ مکمل ہو جائے، ہمارے نبی کا حکم پورا ہو جائے، ہمارے نبی کا حکم پورا ہو جائے۔ حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یہاں تک افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج بچے تو بچے بڑے بھی دن بھر گھڑی سے کھیلتے رہتے ہیں، رمضان میں کیسا ہوتا ہے، کتنے گھنٹے بچے دے، دوست بولتا اس کو ارے ابھی دو ہی گھنٹے، نہیں نہیں ایک گھنٹہ پچپن منٹ ہے، ایک ایک منٹ کا حساب آدمی روزہ رکھ کے رکھتا ہے، اور جیسا افطار کا وقت قریب آتا ہے، پانچ منٹ بچے ہیں لیکن اپنے حق کا کھجور برابر ہاتھ میں لے کے رکھتا ہے، ہاتھ میں لے لیتے بھاگ کے جا رہا ہے وہ کھجور تھالی میں سے، کہیں جیسا ہی افطار کا وقت بھاگا کھجور ہاتھ میں لے لیتا ہے، اتنا بھی نہیں، اتنا پڑھتے پڑھتے کچھ بھی دعا پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے، کہیں کو دعا اس ٹائم پہ دعا تھوڑی ہونی چاہیے، اچھا بھول کے پھر واپس وہ غلط دعا پڑھا ہے، ارے باپ کیا کرنا ہے اس کا، لمبی دعا اللہم انی تو انی دیتا اچھا کھجور ہے لکا سن تو، ہاں ہاں جلدی بولو، اتنا کہیں کو روک رہے گی، پڑھنے والے بیچ میں گیپ گیپ دے کے پڑھتا ہے اور پھر دعا کے بعد آدمی کھاتا ہے، یعنی ہمارے یہاں دیکھیے روزہ کتنا بھاری پڑتا مسلمان پہ، وہاں بچوں کو لوگ روزہ رکھاتے تھے اور بچوں کو بہلاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو روزہ رکھاتے تھے، گڑیا بنا کے ان کو اس کی کھلونے بنا کے دیتے تاکہ بہل جائے کسی طرح سے، تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جائے، تو ہم کو عادت ڈالنا چاہیے بچوں کو دینداری کی، بچپن ہی سے عادت ڈالنا چاہیے، بہت رونے لگا بچہ، کود رہا ہے پورا زمین پہ گر رہا ہے ایک دم، پھر بھی اس کا روزہ ٹھیک ہے بھائی کھلا دو پلا دو، اس کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کرتا ہوں۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ، چونکہ یہاں پر حدیث میں کیا ہے، آپ نے حکم دیا تھا، اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، تو صحابہ نے وہ روزہ رکھا، لیکن رمضان جیسے آیا، رمضان کی فرضیت جب آئی تو پھر عاشورہ کا روزہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب عاشورہ کا روزہ فرض رہا نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اہل الجاہلیتی کانوا یصومون یوم عاشورہ، جاہلیت کے لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مدینہ میں تو ادھر چلتا تھا لیکن وہاں مکہ میں بھی لوگ جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی رکھا، قَبْلَ أَن يُفْتَرَضَ رَمَضَان، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، عاشورہ کب تھا، اس کا حکم کب تھا، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے، ہجرت کے بعد رمضان آیا ہے، یعنی اس کا حکم آیا ہے. فلما فرض رمضان، جب رمضان فرض ہوا، رمضان کی فرضیت کی آیتیں آئیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عاشورا یوم من ایام اللہ، آپ نے کہا عاشورا اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یا تمام دنوں میں سے ایک دن ہے، یا اللہ کے خصوصی دنوں میں سے ایک دن ہے، جس دن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. وذکرہم بایام اللہ، تو اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جس کو روزہ رکھنا ہے وہ رکھ لے، جس کو روزہ نہیں رکھنا ہے وہ نہ رکھے. پہلے کیا کہا تھا، سب کے سب روزہ رکھیں، جو روزے سے نہیں تھا باقی دن کا رکھے، اور جو روزہ تھا وہ مکمل کرے. تو یہ حکم تھا، یہ وجوب کے درجے میں تھا، لازم تھا. لیکن بعد میں جب رمضان کی فرضیت آئی تو آپ نے کیا کہا، فمن شاء فلیصم، اور جو چاہے وہ روزہ رکھے. فمن شاء صامہ ہو ومن شاء ترکہ ہو، جس کو نہیں رکھنا ہو نہ رکھے. تو اگر کوئی آدمی روزہ عاشورہ کا نہیں رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے، رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور سے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں رکھتے تھے. ایک بار کھا رہے تھے، ایک تابعی ان کے پاس گئے، بولے آؤ کھاؤ، ان کا میں روزہ ہوں. کہا کہ ہم پہلے روزہ رکھتے تھے یہ، لیکن بعد میں جب رمضان آیا تو ہم نہیں رکھتے ہیں. تو وہ انہیں روزہ نہیں رکھتے تھے عام طور سے، عبداللہ بن مسعود، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عام طور سے روزے رکھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ روزے رکھتے تھے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی رکھے کوئی نہیں رکھے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. افضل اس میں کیا ہے، رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ حدیث سے تو لگتا ہے کہ جو چاہے وہ رکھے، جو چاہے وہ نہیں رکھے، تو دونوں برابر. افضل اس میں کیا ہے، افضل روزہ رکھنا ہے، افضل روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سنا، یوم عاشورہ عام حج علی المنبر، جس سال انہوں نے حج کیا اس سال میں منبر پر انہوں نے یوں کہا، انہوں نے سنا ان کو کہتے ہوئے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا منبر پر عاشورہ کے دن، یا اہل المدینہ این علماءکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے، ھذا یوم عاشورہ ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم. یہ عاشورہ کا دن ہے، کس نے کہا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں یہ عاشورہ کا دن ہے اور اللہ تعالی نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے، جو چاہے نہ رکھے. اب یہاں دو چیزیں ہوں گی، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد اختیار دیا، چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو مت رکھو، لیکن اپنا عمل کیا بتایا، میں روزے سے ہوں. معلومہ منسوخ ہونے کے بعد بھی آپ نے روزہ رکھا، تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہوئی لیکن استحباب باقی رہا. کیونکہ اگر وہ چیز کرنے کی نہیں ہوتی، اچھی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کرتے. تو ترک اور فعل میں افضل کیا ہے، فعل. چھوڑنے اور رکھنے میں افضل کیا ہے، روزہ رکھنا. کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہگار ہے، جب کوئی عاشورے کو روزہ نہیں رکھا تو کوئی بری بات نہیں ہے، نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس سلسلے میں اور بھی روایت آئی ہے، دیکھتے ہیں کیا روایت ہے، 4:20 تک دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. دیکھیے، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن یہ آپ کے فعل سے اس کا استحباب یا سنیت اس کی ثابت ہوگی، لیکن مزید فضیلت ہے کیا اس کی؟ تو دیکھیں اور حدیث اس سلسلے میں کیا ہے. آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے. محرم کس کا مہینہ ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. تو اس حدیث سے بعض علماء نے دلیل لی کہ محرم میں عام طور سے روزے رکھنے چاہیے، یعنی ایک نے کیونکہ صیام افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بعض علماء نے کہا محرم میں روزے رکھ سکتے ہیں، بعض علماء نے اس سے کہا کہ نہیں، محرم کے روزے سے مراد کون سا روزہ ہے؟ عاشورہ کا روزہ ہے اور نویں کا روزہ ہے. مزید اس میں 13-14 کے روزے رکھ سکتے ہیں، 13-14-15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو محرم میں ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ کہ 1 سے لے کر 10 محرم تک روزے رکھنا، اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے. ہاں عام طور سے کوئی محرم میں روزے رکھتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اصل روزے اس مہینے میں کون سے ہیں؟ 9 اور 10، جیسا کہ آگے آئے گا. اس کی تو اس سے معلوم ہے افضل الصیام محرم کے روزوں کو کہا گیا، معلوم ہے اس کی فضیلت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی فضیلت اور زیادہ ہے جو ایک اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے. ایک لمبی روایت میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہتے ہیں ابو قتادہ سئل عن قوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے بارے میں، عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ اگلے اور پچھلے ایک سال کے روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ایک سال آگے ایک سال پیچھے، دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وقال وسئل عن صوم یوم عاشورہ، اور آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے ایک پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، کفارہ مٹانے والا، مٹانے والا، کفارہ اس معنی میں مٹانے کے معنی، اس لیے کفار کسان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیج مٹی میں ڈال کے دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے اس کو کفار بولتے ہیں، تو کسان کو بھی کفار بولتے ہیں. تو یکفر کفارہ ڈھانپنا کے میننگ میں آتا ہے، مٹانا کے میننگ میں، دبا دینا کے میننگ میں آتا ہے. فقال یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے سال کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. تو عاشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے جو کتاب الصیام میں انہوں نے ذکر کی ہے. عام طور سے علماء نے اس طرح کی روایتوں کے بارے میں کہا کہ یہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے، کفارہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف دلائل جو قرآن و سنت سے دیے ہیں، ورنہ کوئی آدمی کیا سوچے گا سال بھر ایک دم پاپی اور ایک عاشورہ کا روزہ رکھ لو، کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے، معلوم نہیں عاشورہ تک بچے گا کہ لے جائیں گے فرشتے اٹھا کے اس کو. تو آدمی تقوی کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ نیکیاں کرے، کیونکہ بہت ساری بھول چوک ہم سے ہوتی رہتی ہے، ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا اس طرف، یا ہم گناہ کرتے رہتے لیکن توبہ کرنے سے رہ جاتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے ایسے ہی نیکیوں سے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، عمدن گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے. عاشورہ کا روزہ کون سے دن ہے؟ کیا جو ہماری گفتگو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم اس کو عصر کی نماز کے بعد کریں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. پچھلی مجلس میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہم نے دیکھی، وہ یہ کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ عاشورہ کون سا دن ہے یا عاشورہ کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے، کس تاریخ کو رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ عاشورہ کا لفظ بتاتا ہے، یہ اسلامی تاریخ کا دسواں دن ہوتا ہے، لیکن حدیث میں بھی اس بارے میں صراحت موجود ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور کون سی تاریخ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. ترمذی کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا دسویں دن. تو اسے معلوم ہوا کہ دسواں دن ہی عاشورہ ہوتا ہے، مہینے کا محرم کا دسواں دن یوم العاشر، دسواں دن یہ عاشورہ کا دن ہے. کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کنفیوژن یہ ہو کہ عاشورہ کب ہوتا ہے، نام عاشورہ ٹھیک ہے لیکن دن تاریخ کون سی. تو حدیث میں اس کی بھی صراحت موجود ہے کہ یوم العاشر عاشورہ کا دن ہے، دسواں دن محرم کا دسویں تاریخ یہ عاشورہ کا دن ہے. یہ ترمذی کی روایت اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہوا کہ اس بارے میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے اس مسئلے میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشورہ کس دن روزہ رکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایتیں کیا ہیں اور اس سے کیا بات سامنے آتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود اور نصارہ دونوں کرتے ہیں. تو عاشورہ کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، یہ ان کا دن مانا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل، جب اگلا سال ہوگا انشاء اللہ سمنا اليوم التاسع، انشاء اللہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے. یہ جو کنفیوژن آ رہا ہے کہ کیوں بتا رہا ہوں میں یوم العاشر عاشورہ ہے، آپ نے کہا اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے. صحابی کہتے ہیں قال فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. اس روایت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، ان کو یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا جب حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ دن ہے جس میں یہود اور نصارہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ بہت مناتے ہیں اس دن کو، مانتے ہیں اس دن کو، یہ ان کا دن ہے. صحابہ کو ایک بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا چاہیے، ہم میں ان میں جوڑ نہیں ہونا چاہیے، سملیرٹی نہیں ہونا چاہیے، جس کے آج عام طور سے مسلمان بالکل الٹے ہیں کہ کوئی چیز ان کی چھوٹنا نہیں چاہیے جو ہمارے گھر میں نہ آئے، ٹیکنالوجی نہ آئے، تہذیب آئے. حالانکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی زیادہ ہمارے پاس دوسری ہونا چاہیے، ترقی یافتہ، لیکن تہذیب، اخلاق، معاشرتی اصول و آداب یہ ہمارے اپنے پاس ہیں، دوسرے کا لانے کی ضرورت کیا ہے. ارے بھائی آپ دوسری چیزیں باہر سے کب لا دیں جب آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس بچے ہیں نا، باہر کے دوسرے بچے پکڑ کے لاتے، آپ کے اپنے بچے ہیں نا، آپ کو کیا ضرورت ہے. ایک انسان کے پاس جب اپنا ہے تو دوسرے کے پاس کیوں جائے؟ کیا ہمارے پاس ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارے معاشرے کے آداب ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دیے؟ جو نبی نے دیے اس کو چھوڑ کے ہم دوسروں کا لیتے ہیں. صحابہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی، ان کا نہیں لینے کا، ان کے جیسے نہیں بننے کا، ان کی مشابہت ہماری زندگی میں نہیں ہو، ہر چیز میں الگ ہوں. یہ تربیت یافتہ لوگ تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے اور ہم بھی ایک ہو رہا نا، ہمارا سملر ہو رہا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگلا سال جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے. یعنی یہودیوں کی کیا کریں گے؟ مخالفت، ان سے ہٹ کے ہم عمل کریں گے. ہمارے یہاں زبانی مخالفت بہت ہوتی، عملی مخالفت نہیں ہوتی، جو کہ اصل ہے. یہودی کچھ بھی ہو، کوئی بھی آدمی ذرا دکھا یہ اوپر ہاتھ باندھ رہا، یہود و نصارہ کی سازش ہے. اس کے اوپر ہاتھ باندھنے سے کہاں سے یہود و نصارہ کی سازش ہونے والی؟ ہر چیز میں کسی کا نام نہیں ملا اپنے کو تو کس کا نام دینے گا؟ یہود و نصارہ ہر چیز میں. یہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کی سازش ہے. یہ کل کو بولیں گے کلمہ پڑھا رہے ہو، یہود و نصارہ کی سازش ہے. تو مسلمان کیسا ہے؟ بہت بھولا بھالا ہے. اس لیے کوئی بھی آدمی اس کو کسی بھی جانور پہ بٹھا کے بھیج دیتا، دیکھتا نہیں گدا ہے، گھوڑا ہے، کیا ہے، بیٹھنے گیا اپنے کو کسی تو بھی جانور پہ. تو آدمی کو اتنی سمجھ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اور دوسرے کا دیکھے. اور جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے فرق کرنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو نبی کی زندگی نہیں دیکھتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ٹھوکرے کھانا اس کی تقدیر میں ہے. جس کو سنت معلوم ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے جس دن جس کی یہود و نصارہ بہت تعظیم کرتے ہیں. آپ نے کہا اگلا سال جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم نویں کا روزہ رکھیں گے. اور صحابی کہتے ہیں کہ اگلا سال آیا بھی نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو پسند کرنا بھی مستحب ہوتا ہے، چاہے آپ نے وہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو. ہمارے کچھ بھولے بھالے بھائی کیا بولتے؟ بولے اللہ تم سنت کرتے نا، تراوی کے مسئلے میں کتنا لڑتے ہمارے سے، آٹھ کیا گیارہ، آٹھ گیارہ کیا بیس، ہر چیز کو آدھا آدھا کرنے لگے لوگ، کٹ کرتے آدھا لیتے آدھا پھینک دیتے، تو بیس کا بھی کیا کریں گیارہ. تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین دن پڑھے، تین راتوں میں، باقی کدھر پڑھے بتاؤ ذرا، تم کیوں پڑھتے پورا مہینہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کی نیت و ارادہ کرنا بھی اس عمل کو مستحب بنا دیتا ہے. آپ کر نہیں پائے لیکن کرنے کا ارادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط کام کا کرنے کا ارادہ نہیں کرتے تھے، اچھے ہی کام کا ارادہ کرتے تھے. نہیں کر پائے مجبوری سے اور بات ہے. تو تراوی بھی کیا ہے، پورا مہینہ پڑھنا غلط ہے؟ نہیں، وہ بھی سنت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا کس وجہ سے؟ مجبوری کی وجہ سے. یہ نہیں کہ تین بس، تین سے زیادہ بڑھنے کا نہیں، ابھی ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے کہیں فرض نہ ہو جائے، ورنہ پسند کیا تھا؟ پسند پڑھنا تھا جماعت سے، لیکن ترک کیا کیوں؟ فرضیت کے ڈر کی وجہ سے، امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے. تو اپنے بھلے کے لیے ویسا کیے، لیکن پسند وہی تھا. بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ دیتے تھے، آپ کو پسند تھی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. تو نبی نے اہتمام نہیں کیا، لیکن پسند تھا کہ نہیں تھا؟ پسند تھا تو وہ اچھا ہے. اب فرض ہونے والا ہے، آئے گی کسی کے اوپر وہی، بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گی. تو اب وہ چیز رہے، یہ باتیں یاد رکھیے، بعد میں کام آئیں گے آپ لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. اس لیے آج سب لوگ رکھتے کہ نہیں رکھتے روزہ نویں کا، نو اور دس اب رکھتے کہ نہیں معلوم نہیں. ہمارے ہاں تو اصحاب الحدیث رکھتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نویں کا کہا کہ ہم اگلے سال نویں کا رکھیں گے، تو اس بارے میں کیا تحقیق ہے؟ اور ایک حدیث دیکھ کے پھر اس پہ ہم لوگ آتے ہیں. کیا ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ پیچھے سنے ہوں گے سنت ہے، کیسا بولے تم نے ایسا عمل نہیں کیا اس کو سنت. آج کل ایک نئی قوم نکلی ہے، حدیث کی اصطلاحات میں ان لوگوں نے بہت ساری نئی اصطلاحات ایڈ کی ہیں، اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ پچھلے علماء کے عمل کو. کیا حدیث ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح صریح ہونا چاہیے. ابن حجر کی آپ نغبت الفکر پڑھیے، تدریب الراوی، کتنی کتابیں ہیں حدیث کی جو اقسام ہیں، صحیح وحید حسن، اس میں الگ صحیح صریح کہیں تو پڑھنے میں نہیں آتا. یہ صحیح ہم کو سمجھتا ہے، صحیح کا مطلب تھا کلیئر، لیکن یہ شرط نہیں ہوتی ہے کسی چیز کے عمل لینے کے لیے. لوگوں نے اس طرح سے بولنا شروع کیا کہ حدیث صحیح ہم کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی گئی تھی، صحیح صریح، ہر چیز میں صحیح صریح. صریح کہاں سے آیا؟ آپ کہاں سے لایا اس کو؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا صریح ہونا چاہیے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہم تو حدیث والے ہیں اس لیے ہم صحیح صریح دیں گے، بشرطے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی دیں صحیح صریح. دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں. نہیں نہیں. تو جو آدمی ہمارے لیے شرط باندھ رہا ہے، اپنے لیے کیوں شرط نہیں باندھتا ہے؟ تو یہ زیادہ بھولے لوگ ہیں. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں، کوئی عمل اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادے والا ہو لیکن آپ نے عملاً کیا نہ ہو، اس کو یاد رکھیے، کیا وہ سنت قرار پاتا ہے؟ اسی قوم کے دوسرے لوگ ہیں کچھ ایکسپرٹ، وہ بولتے ہیں حدیث اور ہوتی ہے، سنت اور ہوتی ہے. آپ لوگوں کے کام سے بات گزری ہوگی، یہ اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں. وہ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اہل سنت ہیں جو بتا رہے ہیں حدیث جنگل ہے، حدیث آگ ہے. یعنی حدیث کے دشمن بھی سنت والے ہو سکتے ہیں، حدیث سے ڈرانے والے، بچانے والے، بھگانے والے بھی اہل سنت ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، سوچنے کی چیز ہے. سنت معلوم کرنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ اخبار، کیلنڈر دیکھنا پڑے گا. کیلنڈر میں دیکھیں گے سنت کیا ہے؟ کہاں دیکھیں گے؟ حدیث میں دیکھیں گے؟ کہاں دیکھیں گے؟ سنت معلوم کرنے کا ذریعہ حدیث ہے، تو حدیث ہی نہیں تو سنت معلوم پڑے گی؟ تو اسی لیے اہل حدیث ہونا پڑے گا تاکہ سنت معلوم پڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا ایسا ہے تو جلدی سمجھ میں آتا ہے. سنت معلوم کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ایک آدمی کو حدیث دیکھنی پڑے گی، حدیثوں میں معلوم پڑے گا کیا حکم ہے نبی کا، کس چیز سے منع کیے ہیں، کس چیز کا کتنا اہتمام کیے ہیں، کس چیز کو ترک کیے ہیں، کس چیز کا ارادہ کیے ہیں. تو سنتیں معلوم کرنے کے لیے اور دوسرے احکام معلوم کرنے کے لیے، ممانعت معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث دیکھنی پڑے گی. تو ایک آدمی حدیث والا ہو جائے تو پھر اس میں سے سنت، حلال، حلال، حرام سب اس کو معلوم پڑے گا. حدیث ہی نہیں، اس خالی سنت ہے تو پھر فرائض کہاں گئے؟ فرائض کہاں گئے؟ تو خالی سنت یہ مطلب نہیں ہے. تو انشاءاللہ کسی مستقل درس میں اس کو دیکھیں گے، سنت اور حدیث کیا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کا ارادہ کرنا بھی اس کو سنت بناتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ آئیے دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. الحکم ابن الاعرج کہتے ہیں انتہیت الى ابن عباس، انتہیت الى ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہو متوسد رداءہ فی زمزم، وہ زمزم کے پاس بیٹھے تھے اور اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. فقال له اخبرنی، فقلت له اخبرنی عن صوم عاشورا، کہتے میں نے کہا مجھ کو بتاؤ عاشورا کے روزے کے بارے میں، کب رکھنا ہے روزہ عاشورا کا. فقال اذا رأیت ہلال المحرم فاعدد، تو جب محرم کا ہلال دیکھ لے گننا شروع کر. وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا، اور نویں تاریخ کو روزے دار ہو جا. کس تاریخ کو روزہ رکھ؟ یعنی نویں کی صبح کو تو روزہ رہنا چاہیے، ایسا مطلب ہوتا ہے اس کا. یعنی نویں کو تو روزہ رکھ، نو محرم کو. قلت ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، انہوں نے کیا پوچھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے روزہ رکھتے تھے؟ ہمارا آج کا مولوی بولے گا اچھا 8 سال کیا کیا، صحابی ہیں ان کو زیادہ معلوم کہ دوسرے کو معلوم؟ یہ کہہ رہے بتایا اپنا لے اور سیدھا نکل یہاں سے, تو زمزم میں ڈال دوں گا تیرے. دلیل پوچھ رہے ہیں نا آدمی, کیا پوچھ رہے ہیں؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں. ہمارے لیے صحابی سے ثابت ہو جائے تو بھی بس ہے, صحابہ کو نہیں مانتے, یہ مانتے ہیں ہم لوگ. صحابہ کو ماننا ایک چیز ہے, صحابہ کو مان کر ان کی بات صحیح طور سے سمجھنا ایک چیز ہے. صرف ماننے سے چلتا, ان کی بات بھی ماننا چاہیے, ان کی بات صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے. تو ان سے اس نے پوچھا, انہوں نے پوچھا تاوی ہیں, پوچھا کہ آپ جیسا بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے, آج کل کے مولوی کو پوچھے گا تو کیسے بولے گا, غصہ ہو جائے گا. میں بول رہا ہوں تیرے, ماننا پڑے گا. انہوں نے کیا کہا؟ ابن عباس نے کہا نعم, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ پہلی روایت کے راوی کون ہے, کہ اگلا سال آیا نہیں تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی, کون راوی تھے؟ ابن عباس. دھیان دیے نہیں آپ لوگ, دیے ہوں گے. پہلے کی بھی راوی کون ہے؟ ابن عباس. اور اس کے بھی بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس. یہ کہہ رہے ہیں اگلا سال آیا ہی نہیں تھا کہ نویں سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا, یعنی نویں کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے کہ نہیں؟ نہیں. یہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ نویں کو روزہ رکھنا چاہیے, کیا ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟
نعم,
ہاں. اب سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہی عمل تھا؟ ہاں. صحابہ کے نزدیک اگر کسی چیز کی نیت اور ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ کر لیں, پھر آپ اس کو نہ بھی کریں تو آپ کے عمل کرنے کی طرح ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگرچہ عمل نہ کیا ہو, اس کو نبی کا عمل شمار کیا جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجبوری سے عمل نہ کر پائیں تو وہ چیز نیکی کے زمرے سے باہر نہیں نکلتی, وہ نیکی ہی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے علماء نے کہا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہوتے تو ضرور کرتے اور وہ آپ کا عمل قرار پاتا, لیکن آپ کی وفات ہو گئی تو نہیں کر پائے, لیکن عمل آپ ہی کا شمار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پختہ ارادہ کیا تھا اس کا کہ اگلا سال آئے گا انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے, تو یہ نبی کا عمل مانا جائے گا. اس لیے وہ ساری چیزیں جیسے تراویح کا معاملہ, ایسے جتنے بھی معاملات ہیں, آپ نے عمل نہ کیا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے, وہ سنت قرار پائے گی. نبی ہی کا عمل ہے, کسی مجبوری سے آپ نے اس کو ترک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تو یہاں نویں کا روزے کی آپ نے نیت کی تھی, تو ہم دسویں کو رکھیں یا نویں کو؟ کہ یہود کی مخالفت ہو رہی, ان کا چھوڑ کے ہم یہاں رکھ رہے ہیں, تو نویں دسویں کو نہیں رکھنا چاہیے, کس کو رکھنا چاہیے؟ نویں کو. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہمارا اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ اپنے پاس خالی ایک حدیث نہیں ہے, اپنے کو سب حدیث جمع کرنے کا اور اس سے کیا مطلب نکلتا ہے وہ لینا چاہیے. کئی روایات جمع کر کے اس سے جو مطلب نکلتا ہے آدمی وہ لے. ایک روایت لے کے بھاگنا شروع کر دے, صبر کرے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رب العزین کے مسئلے میں مسلم کی حدیث لی, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ کیا دیکھتا ہوں میں تم کو کہ تم گھوڑوں کی سرکش دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو, سکون اختیار کرو نماز میں. پھر دیکھو نماز میں ہاتھ اٹھانا منع ہے. تو یہ تم لوگ جو رفل دین کرتے ہو یہ اسی میں آتا. اور حدیث کون سی کتاب کی ہے؟ مسلم. بنو ابھی مسلم صحیح ڈھنگ سے. تو ایک حدیث لے لی اور باقی ساری روایت چھوڑ دی. اسی مسلم میں ابو داؤد میں اس کی تصریح موجود ہے, ابو داؤد کی روایت میں, اور بھی خود امام الطحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے اسی کے ساتھ, کہ وہ کون سا رب العزین تھا؟ سلام کے وقت کا تھا, سلام کے وقت کا تھا. وہ نماز میں قیام میں نہیں تھا, بیٹھے ہوئے کو کھڑے ہوئے میں کر دیا. دیکھیے اتحیات والا سلام کے وقت کا ہے, اس کو قیام کا کر دیا. تو ایک حدیث لے کے مطلب لے لینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ جن کو حدیث سے زیادہ رشتہ جن کا نہیں ہے, جو حدیث سیکھتے بھی ہیں تو اہل حدیث پہ رد کے لیے, اور دوسرا کوئی مشغلہ ان کے پاس دوسرا نہیں, مقصد حدیث کا وہی ہے, حدیث سیکھنے کا, حدیث اہل حدیث پہ رد کے لیے. اپنا اہل حدیث کا منحص کیا ہے؟ حدیث کیوں سیکھنے کا؟ نبی کی سنت معلوم کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. بہرحال آپ بولیں گے دوسری طرف بھی ایک لاٹھی گھما رہے ہیں. بہرحال وہ ایک مستقل موضوع، اس کو الگ سے اور لیں گے ہم ان شاء اللہ. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نویں کو رکھنا چاہیے دسویں کو جلدی بولو، تو جواب اس کا یہ ہے کہ عطا کہتے ہیں انہ سمع ابن عباس، تیسرے بھی صحابی کون ہیں؟ وہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب باتوں کا نچوڑ ان کا جواب کیا ہے. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے صوم التاسع والعاشر، نویں اور دسویں دونوں کو روزہ رکھو، وہ خالف الیہود اور یہود کی مخالفت کرو. یعنی نو کو بھی رکھو، دس کو بھی روزہ رکھو، اور کس کی مخالفت کرو؟ یہود کی. تو فیصلہ اس میں یہی ہوا کہ یہود کی مخالفت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ترک کرنے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرنے سے ہے. یہود اکیلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو چھوڑ کے دوسرے دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا نہیں، اس میں کوئی مطلب ہی نہیں. یعنی عاشورہ کا روزہ کس کا تھا، کون کس نے رکھا تھا سب سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم زیادہ حقدار ہیں. تو وہ عمل یہود کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. ان کی وجہ سے کون رکھتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے الگ کچھ نہیں کریں گے. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی عمل لیا، لیکن چونکہ اس دور کے یہود صرف اس دن رکھتے تھے، آپ نے اس دور کے یہود کی مخالفت میں ایک اور دن اس میں ایڈ کیا، ورنہ عاشورہ کی مستحقی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کی اصل ڈیٹ کیا ہے، نو ہے یا دس ہے؟ دس ہے. تو دس چھوڑ کے عاشورہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے دسویں کا بھی روزہ رکھا، اور آپ نے خود رکھا تھا اور حکم دیا تھا، اور آپ نے کہا کہ اگلے سال ہم کیا رکھیں گے؟ نویں کا. تو اس میں یہ شبہ بعض علماء کے لیے پیدا ہوا کہ آپ نے دسویں کا چھوڑ کے نویں کا کہا تھا، یا دسویں کے ساتھ نویں کا کہا تھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، راوی ہیں، انہوں نے عقید میں فیصلہ یہی دیا کہ تم کیا کرو، یہود کی مخالفت کیسے کرو، نویں کا بھی رکھو اور دسویں کا بھی رکھو. تو یہ اس مسئلے میں کیا ہے، قول فیصل. یہ زیادہ صحیح بات ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق نے، اور امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اس کے ضمن میں، ابو داؤد میں روایت نہیں ہے، شیخ الالبانی نے ابو داؤد کی تحقیق میں تعلیقاً یہ بات ذکر کی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. تو یہ دو کتابوں میں ہیں، بیہقی اور مصنف عبد الرزاق، اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود کی مخالفت کرنا چاہیے اور نو دسویں دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے. اس بارے میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت ہے جس سے اور شبہ بڑھ گیا کچھ لوگوں کا. وہ روایت کیا ہے؟ عاشورہ یوم التاسع، عاشورہ نویں محرم میں ہوتا ہے. یوم التاسع عاشورہ ہے، یعنی نویں تاریخ کو کیا ہے؟ عاشورہ. یہ حدیث اس بارے میں آئی ہے. اس کو ابو نعیم الاصبہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ شیخ الالبانی نے جامع الصغیر والضعیفہ میں اس کو ضعیف کہا ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کی سند میں ابو امیہ ابن یعلی راوی موجود ہے، ابو امیہ ابن یعلی. اس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں لا یحل الرواۃ عنہ، اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے. اتنا ڈینجر راوی ہے، اس سے روایت کرنا ہی حلال نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ، ابن حبان کہتے ہیں وہ ضعفہ الدارقطنی، امام الدارقطنی نے بھی اس کو کیا کیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے. اسی لیے شیخ الالبانی نے اس بارے میں کہا وہذا متن موضوع واسناده ضعیف جدا، اس کا متن جھوٹا ہے، اور اس کی یہ روایت، اس کی سند کیا ہے، سخت ضعیف ہے. تو یہ روایت جس میں آیا ہے کہ نویں کو عاشورہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ضعیف ہے. اس بارے میں اور بھی روایتیں، کیا روایت ہے؟ ایک روایت میں ہے صوم یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، عاشورہ سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا بعد میں ایک دن روزہ رکھو. ایک دن پہلے یعنی نو کو رکھو، یا بعد یعنی کتنی تاریخ کو، گیارہ کو روزہ رکھو، چاہیے سے تم کو ایک پہلے یا ایک بعد میں جوڑی، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور بیہقی نے السنن میں ذکر کیا ہے الکبریٰ میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ راوی ہے، اس کو عام طور سے ابن ابی لیلہ کہا جاتا ہے. شیخ الالبانی کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی شرح میں اسنادہ ضعیف لسوء حفظ ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ کے برے حافظے کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، یہ قابل اعتبار روایت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے لئن بقیت لآمرن بصیام یوم قبلہ او یوم بعدہ، یعنی یوم عاشورہ. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اگلے سال رہا تو عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کا حکم دوں گا. یہ بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور شیخ الالبانی کہتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ داود هو ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس وهو مقبول عند الحافظ، اس میں ایک راوی ہے جس کا نام داود ہے، یہ جو راوی ہے اس کو حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے. مقبول ہمارے ہاں کی اردو کا مقبول نہیں ہوتا ہے، حافظ ابن حجر اپنی کتاب میں تقریب التہذیب میں کہتے ہیں جس راوی کو میں مقبول کہوں اگر اس کے سپورٹ میں حدیث ملے تو قابل اعتبار ہے، ورنہ وہ لین الحدیث ہے، یعنی وہ حدیث کمزور مانی جائے گی، اس کو حدیث میں کمزور مانا جائے گا. اور کہتے اس میں پھر ایک راوی ہے، کون؟ ابن ابی لیلہ، اور وہ کون ہے؟ محمد ابن عبد الرحمن ہے، اور کہتے ہیں ضعیف سیء الحفظ، یہ برے حافظے والا تھا، اس کی روایت معتبر نہیں ہے. اور اس کی مخالف خود ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ وذکر اليوم الذي بعده منکر، شیخ البانی کہتے ہیں اس میں اگلے دن یعنی 11ویں کے روزے کا ذکر منکر ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے. کیوں؟ فیہ مخالف حدیث ابن عباس الصحیح، اس میں ابن عباس کی جو صحیح حدیث ہے اس کی مخالفت موجود ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگلے سال میں اگر رہا تو 9ویں کو روزہ رکھوں گا. یہاں کیا ہے؟ 9ویں یا 11ویں کو، تو یہ صحیح نہیں کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے جس کو مسلم اور بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو ضعیفہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو اس حدیث میں 9 یا 11 کا اختیار ملتا ہے، یہ ضعیف ہے. کچھ روایات میں اور بھی لفظ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں صوم یوم عاشورا وخالف فیہ یہود، عاشورا کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو. کیسے؟ صوم قبلہ یومن وبعدہ یومن، اس کے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو اور ایک دن بعد میں بھی رکھو، یعنی کتنا ہو گیا یہ؟ 9, 10 اور 11، تو اب 3 ہو گئے. اس کا راوی کون ہے؟ اس کا بھی وہی راوی ہے، ابن ابی لیلہ. تو فی نفسی ہی ہاں مخالفت وہ خود اپنے آپ سے کر رہا ہے. کبھی روایت کیا کر رہا ہے؟ 9 یا 11. کبھی روایت کیا کر رہا ہے؟ 9 اور 11 اور 10 تو ہے ہی ہے، تو یہ خود اپنے آپ سے ہی مخالفت کر رہا ہے. اب کیا لینا ہے اس میں سے؟ اس لیے ابن عباس کی جو روایت ہے وہی قابل اعتبار ہے، 9 اور 10. اسی لیے اس کو بھی شیخ الالبانی نے، یہ احمد اور بیہقی کی روایت ہے اور اس کو بھی شیخ الالبانی نے ضعیف کہا، اس لیے کہ اس میں بھی ابن ابی لیلہ راوی ہے اور یہ سچا ہے لیکن بہت برا حافظہ اس کا تھا. تو یہ اس قسم کی روایت اس میں موجود ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے. بعض روایت اس سلسلے میں اور بھی آئی ہیں جو اور اعمال بھی بتاتی ہیں. کیا حدیث ہے؟ من اکتحل بالاثم بھی یوم عاشورا لم یرمد ابدا، کہ جو آدمی عاشورا کے دن اثمد کا سرما لگائے گا، اثمد خاص قسم کا سرما ہوتا ہے جس کی حدیث میں ترغیب آئی ہے لیکن عاشورے کے دن نہیں، اسمت کا سرما لگانا چاہیے، اچھا ہوتا ہے، اس سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں، پلکیں بڑھتی ہیں اور نگاہ پہ روشن ہوتی ہے، اسمت اس کو کہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ من اکتحل بالاسمد یوم عاشورا، عاشورا کے دن جو اسمت لگائے گا، اس کا سرما لگائے گا، لم یرمد ابدا، کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں جائیں گی. اس کا کیا ہے؟ یہ بیہقی کی روایت ہے شعب الایمان میں، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے. امام البیہقی خود کہتے ہیں، روایت نقل کرنے والے کہتے ہیں، اسنادہ ضعیف بمرت، ایک دم ضعیف اس کی سند ہے. کہتے ہیں وہ جویبر ضعیف، اس کا راوی جویبر ہے جو کہ ضعیف ہے. وہ ضحاک لم یلق ابن عباس، اور ضحاک جو راوی ہے، اس راوی کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہوئی. تو دو پرابلم ہے، سند منقطع اور جویبر راوی کیا ہے؟ ضعیف. فضائل الاوقات میں امام البیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ بات کہی ہے. امام الحاکم جو صاحب مستدرک ہیں، حاکم ان کی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا ابرأ الی اللہ من عہدتہ، میں اللہ کے ہاں اس کے معاملے میں بری ہوں، میں نے بتا دیا وہ کیسا ہے، یعنی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے بتا دیا وہ آدمی صحیح نہیں. تو اس راوی کے بارے میں کیا ہے؟ کہ وہ ضعیف ہیں. تحریب تحریب میں ان کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے. ابن حجر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں، اس روایت کے بارے میں، اس سند کے بارے میں، الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، الدرایہ ابن حجر کی کتاب ہے، ہدایہ جو حنفیوں کی فقہ کی کتاب ہے، اس کی ساری حدیثوں کا حساب حافظ ابن حجر نے کیا کہ اتنی صحیح ہے کتنی ضعیف ہے. کہتے ہیں وہ اسناد واحد، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ واحیات ہے، ایک دم کمزور سند اس کی ہے. سخاوی ایک محدث گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا قول مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر کیا ہے، جو جامع الصغیر سیوطی کی شرح ہے. کہتے ہیں قلت بل ہوا موضوع، میں تو بولتا ہوں یہ حدیث جھوٹی ہے. سخاوی کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے. تو یہ سرمے والی حدیث عاشورہ کے دن کی کیا ہے؟ گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جس پر بعض لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، کھلائے پلائے، اچھا ان کو ذرا ہرا بھرا گھر رہے، تو جو خرچہ پانی اچھا کرے گھر میں، وسعت دے گھر والوں کے لیے عاشورہ کے دن، کیا ہوگا؟ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے گا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ وسعت ہی وسعت ہوگی. یہ روایت طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ مناوی کہتے ہیں ابن حجر نے اپنی کتاب امالی میں کہا ہے، اتفقوا علی ضعف الحیصم وعلی تفردہ بہ، کہ اس روایت میں سارے محدثین حیصم راوی کے ضعیف ہونے پر جمع ہو گئے ہیں، اور یہ روایت صرف حیصم ہی سے ملتی ہے، راوی ایک دم ضعیف، سب کے سب بول رہے ہیں ضعیف ضعیف، وہ ضعیفی ہو، کوئی بھی اس کو نہیں جھوڑو، اس کو کوئی نہیں بول رہا، سب کے سب کیا بول رہے ہیں؟ حیصم ضعیف، سب محدثین بول رہے ہیں. اور دوسرا یہ اکیلا ضعیف ہو کہ یہ اکیلا ہی یہ روایت بتا رہا ہے، دوسرا کوئی بھروسے والا آدمی یہ روایت دے رہا نہیں. اور امام البیہقی ایک جگہ کہتے ہیں کہ اسانیدہ کلھا ضعیفہ، اس متن کی ساری سندیں کیا ہیں؟ سب کی سب ضعیف ہیں. ابن رجب اپنی کتاب میں، آپ رجب سن کے سوچیں گے رجب والے تو نہیں ہے، ابن رجب بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں اپنی کتاب لطائف المعارف میں، وقد روی من وجوہ متعددہ لا یصح منہا شیء، کہتے ہیں یہ روایت الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے، کئی وجوہ سے روایت آئی ہے، اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی قابل اعتبار نہیں ہے. ایک چیز ہمارے یہاں محرم کی ایسی ہے جس کو چھوڑنے بہتوں کا دل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ محرم کا کھچڑا. ستر شریف کے بارے میں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کھچڑے کو برا نہیں بولنا، لوگ بولتے ہیں نا کھچڑا اپنے، اور کسی ہوٹل میں مسلمان کی اگر ہو تو جمعہ اسپیشل کیا ہے پوچھنا نہیں پڑتا اس کو، ہوٹل کا جمعہ اسپیشل کیا رہتا؟ کھچڑا. ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنی کتاب جامع المسائل میں، وَكَذَلِكَ طَبْقُ طَعَامٍ جَدِيدٍ فِيهِ الْحُبُوبُ اَوْ غَيْرُهَا، نیا کھانا بنانا، اسپیشل ڈش بنانا جس میں اناج ہوتا ہے، حبوب، بیج بہت سارے، یہ اناج پورا اس طرح سے اناج کا کھانا بنانا، اَوِ اِدْخَارُ لَحْمِ الْأُضْحِيَةِ، یا قربانی کے جانوروں کا گوشت سنبھال کے رکھنا، ذیلحجہ ہے، ذیلحجہ کا گوشت بچا ہوا ہے اپنا سنبھال کے فریج میں، اس زمانے میں تو فریج نہیں تھا، وہ گوشت بچا کے رکھنا کب تک؟ محرم تک، اور حتی یطبخ بہ یوم عاشورہ، اور وہی گوشت اور اناج وغیرہ کا کچھ کھانا بنانا، ایسا اسپیشل ڈش بنانا عاشورہ کے دن. تو کل ھذا من بدع النواصب، یہ ناصبیوں کی بدعت ہے. ناصبی کون ہے؟ جو حضرت علی سے نفرت رکھنے والے، یہ ناصبی ہیں. تو یہ خوشی کا کھانا ہے، دس محرم کو کیا یہ کھچڑا بنانا کیا حکمت ہے؟ آپ بتائیے، کوئی سوچا کبھی کھچڑا آپ نے ایک دم اسپیشل ڈش کا بنانے کا دس محرم کو؟ کیوں؟ حضرت حسین کو قتل کیا گیا تھا اس لیے، کیوں؟ تو یہ جو ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بدعت ہے کس کی؟ نواصب کی، ناصبیوں کی. کما ان الاول من بدع الروافض، جیسا کہ پچھلی چیز کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ رافضیوں کی بدعت ہے. تو جو بھی اس طرح کے کھانے وغیرہ ہیں، انہوں نے اور بھی چیزیں ذکر کی، اسے میں نے اختصارا ٹکڑا بیان کیا اس کا. تو یہ یعنی بدعات میں سے ہے محرم کے دن خاص طور سے کھچڑا پکانا، یہ نواصب کی بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کھچڑا کسی کو بہت پسند ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، وہ کھانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی محرم کی خاص تاریخوں میں کھچڑا بنا کے کھا رہا ہے تو اس کو نواصب کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے. بہت دل کر رہا، تھوڑا ٹھہرو، محرم جانے دو، وہ دن جانے دو، اس کے بعد کسی کو کھانا ہے کھائے، کھچڑا کھائے، کھچڑی کھائے، جو کھانا ہے کھائے. لیکن خاص دنوں میں خاص چیزیں بنانا اور جو عام طور سے معروف ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. جامع المسائل میں ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے. اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ محرم کی تفصیل انشاءاللہ مغرب کے بعد آئے گی. اس میں جو بھی خرافات ہوتی ہیں، تفصیل میں بہت اختصار سے بیان کیا اس کو، لیکن تفصیلی طور پر اس پر جو بھی ردود ہیں یا جو بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں آج چلتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مغرب کے بعد شیخ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. تو آپ لوگ سب تشریف رکھیں، انشاءاللہ ہم سب کو مزید علم میں ہمارا اضافہ ہوگا، اور جو بھی ہمارے معاشرے میں چیزیں چلتی ہیں ان کی کیا برائی ہے ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نفع والا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.